اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور وہ پروردگار عالم جس کی ہر لمحہ ہم اس کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، وہی ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا بھی ہے اور ان کی مدد کو پہنچتا ہے، وہی ہے جو مظلوموں کا انتقام لیتا ہے۔ کل روزے عاشور گزرا، مظلوم کربلا پہ ہم نے گریا کیا، ماتم کیا، اور وہی ہے پروردگار عالم جو مظلوم کربلا کا بھی انتقام لے گا۔ کیسے لے گا؟ بہار الانوار میں روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کیا ہے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ پانچویں امام کے پاس آ کر ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مولا، حضرت حجت کو جو آخری امام ہوں گے ان کو حضرت قائم کیوں کہتے ہیں، قائم آل محمد کیوں کہتے ہیں، کیا آپ باقی آئمہ جو ہیں وہ حق پر قائم نہیں ہیں؟ تو پانچویں امام نے کہا بالکل ہم تمام آئمہ حق پر قائم ہیں۔ تو کہا پھر آخری کا لقب قائم آل محمد کیوں ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب روز عاشور ہمارے جد امام حسین کی شہادت ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان رو رہے تھے، آسمان سے خون برس رہا تھا، زمین سے خون ابل رہا تھا، فضا سوگوار تھی، پرند و چرند رو رہے تھے، کا عرش پہ ملائکہ کے درمیان بھی گریا و کنا تھا اور ایک آہو بکا تھا۔ کا ایک مرتبہ ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، بارالہا یہ جو زمین پر تیری حجت خدا تھی، امام حسین کی طرف مخاطب ہو کے، جس نے جو کائنات کی بہترین مخلوق اور تیری بہترین حجت، اس پہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا، پیاسا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس کے 6 مہینے کے بچے تک پہ رحم نہیں کیا گیا، تو بارالہا تو نے کیوں مدد نہیں، کیوں انتقام کیوں نہیں لیا تو نے؟ تو پانچویں امام کہتے ہیں اس وقت بارگاہ الہی سے ندا آئی، اے میرے ملائکہ صبر کرو، بےقرار نہ ہو، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں ان شہداء کا، میں اپنی حجت کا، جس نے مظلومیت سے شہید کیا گیا، میں اس کا انتقام لوں گا۔ تو ملائکہ کہتے بارالہا کیسے لے گا؟ تو پروردگار عالم نے اس وقت جو 6 آئمہ انوار کی شکل میں تھے، کیونکہ پانچویں امام تک تو پانچویں امام واقعی کربلا میں موجود تھے، بہت چھوٹے تھے، باقی جو پانچویں امام چھٹے امام سے لے کے 12 امام تک جو امام عالم نور میں تھے، تو پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا ذرا دیکھو، حجابات ہٹائے تو باقی آئمہ کا نور اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھا، اور حضرت حجت کھڑے ہوئے، ان کا نور کھڑے ہونے قائم ہونے کی قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہا۔ تو پروردگار عالم نے مخاطب کر کے ملائکہ کو کہا یہ جو قائم ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے، جو کھڑے ہو کے میری تسبیح و تقدیس کر رہا ہے، میں اس کے ذریعے حسین کے قتل کا انتقام لوں گا۔ تو اس دن سے حضرت حجت کو حضرت قائم کہا جانے لگا۔ صلوات پڑھیے بابا سے بولے۔ آج شہدائے کربلا کے پرسے کی مجلس ہے. دنیا میں ہم جب کسی مرحوم کے پرسے کی مجلس میں جاتے ہیں, چاہے وہ طبعی موت مرا ہو یا شہادت پا کے مرا ہو, تو اگر کوئی بستر موت پہ بھی مرا ہو تو جب ہم پرسے کی مجلس میں جاتے ہیں تو عموماً جو پرسہ دینے والے ہیں وہ ورثا سے ایک سوال ضرور کرتے, کیا ہوا تھا, بیمار تھے, کیا ہوا, کیسے انتقال ہوا. تو پرسے کی مجلس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. اور یہی جاننے کے لیے آج چند ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا تھا. اس پورے عشرے میں جو میں نے آپ کے سامنے 10 مجالس پڑھی اور بیان کیا, اس عشرے کا عنوان ہی تھا کربلا سے ہم نے, کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے مختلف منظر روزانہ آپ کے سامنے پیش کیے. آج جو یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پرسے کی مجلس میں ہر مومن کے ذہن میں آنا چاہیے, کیوں ہوئی تھی یہ واقعہ کربلا, کیوں بپا ہوئی یہ قیامت, تو اب اس کا جواب کربلا ہی کے میدان میں مولانا نے اس منظر کو پیش کیا. کیسے؟ روز عاشور آپ سب جانتے ہیں, بار بار مولانا نے خطبے دیے, کبھی اونٹ پر بیٹھ کر مولانا نے خطبے دیے کہ لوگ جان لیں میں لڑنے نہیں آیا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں نمائندہ حق ہوں. اور کبھی مولا ذوالجناح پہ ہیں کھڑے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں, کبھی میدان اس کربلا میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. تو مولانا نے بار بار خطبہ دیے. ایک مرتبہ مولا جب اپنے ذوالجناح پہ سوار تھے اور دونوں لشکروں کے درمیان امام حسین کھڑے ہوئے تھے, امام نے عمر سعد کو بلایا. جب عمر سعد آیا تو مولا حسین کہتے ہیں عمر سعد میری اور تیری کیا دشمنی ہے, کیوں تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, کیوں اس طرح اپنے نامۂ اعمال میں تو عذاب لکھوانا چاہتا ہے, کیوں کیوں مجھے قتل کر رہا ہے, کیا بگاڑا ہے میں نے تیرا. تو عمر سعد نے جواب یہ دیا تھا, بغضن لابی کا, حسین ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے, جو ہم تم سے لڑ رہے ہیں نا تمہارے باپ کا بغض, تمہارے باپ کی نفرت جو ہمارے دل میں اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. یعنی کربلا بپا ہوئی بغض علی کی وجہ سے, جن جن کے قلب میں بغض علی تھا, یعنی علی کی اور بہت ساری جو مولا کے فضائل شاید ان کو تو قبول بھی کر لیا ہو, مگر جو چیز منافقوں نے دشمنوں نے قبول نہیں کی اور جس وجہ سے واقعہ کربلا ہوئی وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. کہ مولا کے ہر فضیلت لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی مگر پھر بھی حقیقتیں ہیں, مگر جو سب سے اہم فضیلت ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد رسول جانشین رسول ہیں, بعد رسول امامت کا ابتدا ہے, تو مولا کائنات یہ فضیلت جو ہے علی کی ولایت کی, علی کو مولا بنانے کی, علی کو حاکم بنانے کی, یہ تھا بغض جو دشمنان حیدر کرار کے دل میں تھا, جو لشکر یزید کے دل میں تھا, اور اس کا اقرار عمر سعد نے روز عاشور کربلا کے میدان میں کیا. کہا حسین ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ جو اتنا بڑا لشکر جمع ہوا ہے نا, بغضن لابی کا, تمہارے باپ کا بغض جو ہمارے دلوں میں ہے اس وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر غدیر خم میں اللہ کے رسول حکم خدا پر علی کو اگر مولا نہ بناتے, ولایت علی کا اعلان نہ کرتے, تو شاید ہی کربلا بپا نہ ہوتی. اور اتنا اہم حکم ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس حکم کو, یعنی غدیر خم میں مولا بنانے سے پہلے بھی آیت قرآنی آئی اور مولا بنانے کے بعد بھی آیت قرآنی آئی, یعنی اتنا اہم ہے یہ پیغام ولایت علی ابن ابی طالب. پہلے کون سی آیت آئی قرآن پاک میں؟ سورہ احزاب, سورہ مائدہ, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 پروردگار نے مخاطب ہو کے فرماتا ہے, یا ایہا, آپ کسے مخاطب ہے؟ رسول سے, یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا. ڈائریکٹ رسول سے مخاطب, یا ایہا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, وہ پیغام کیا ہے؟ رسول خدا نے سب کو جمع کیا. اچھا بڑا اہتمام ہے دیکھیے اس پیغام کو پہنچانے کے, اگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب سمجھ میں آ گئی نا تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام رضا سے لوگ سوال کرتے تھے کہ جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے مولا آپ عزا کا فرش بچھا دیتے ہیں اور آپ بہت زور و شور سے کربلا والوں کا ماتم, کربلا والوں کی عزا کرتے ہیں, تو کیوں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں کربلا والوں کی عزاداری کے لیے؟ تو امام رضا کا جواب تھا, اس لیے ہم عزا کو اس طرح بپا کرتے ہیں جس طرح تم غدیر بھول گئے کربلا نہ بھول جانا. تو کربلا میں اور غدیر میں ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, اور وہ تعلق کیا ہے کہ جب اللہ نے غدیر خم میں رسول کو حکم دے دیا, رسول آخری حج کر کے پلٹ رہے ہیں, جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوئے, یا ایہا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب پروردگار عالم نے حکم دیا اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو میں نے آپ کو دیا تھا, اور ایک عجیب تنبیہ بھی کی, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ, تو ایسا ہے کہ جیسے گویا آپ نے رسالت کا کام کیا ہی نہیں. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچانا اتنا اہم کام تھا کہ خدا اپنے حبیب سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتا, مگر اب خدا نے کہا حبیب اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی رسالت کا اختتام اور امامت کی ابتدا. اور کس شان سے ہوا, جب یہ پیغام آ گیا تو رسول نے کہا بلال حبشی کو اب تم صدا لگاؤ حی علی خیر العمل, جو ہماری اذانوں میں شامل ہوا ہے نا جملہ, یہ سب سے پہلے بلال حبشی کو رسول نے حکم دیا تھا, لوگوں کو بلاؤ جمع کرو, کیوں جو لوگ آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ, جو رہ گئے ان کو آنے دو, اور یہ آواز لگاؤ حی علی خیر العمل. بلال حبشی آواز لگانے کو, شدید گرمی اس زمانے میں جب یہ حج کا موقع آیا تھا, شدید ترین گرمی. روایتیں کہتی ہیں کہ عرب کے لوگ اپنے ابا کو اپنے پیروں کے نیچے بچھا, اتنے پیر جل رہے تھے, اس قدر تپش تھی. اور اس جلتی ہوئی دھوپ میں رسول کا سب کو حکم خدا سے روکنا, جب روک لیا, آپ سب اس روایت کو جانتے ہیں, سب سے کہا کہ پالان شتر کے, جو شتر کے پالان ہے اس کو اتار دو, جو اس اونٹ پہ جس چیز کو رکھ کے بیٹھتے ہیں وہ لوگ سوار کرنے والے, اسے پالان کہتے ہیں. پالان شتر کو جمع کر دیا گیا اکٹھا, اور جب پالان شتر کو جمع کر کیوں کیا گیا, ابھی میں آپ کے سامنے اس روایت میں بیان کرتی ہوں کیوں جمع کیا گیا. تو پھر اس وقت رسول نے خطبہ غدیر دیا, اور جب خطبہ غدیر دے دیا تو لوگوں سے اقرار لیا, کیا میں نے تم تک وہ پیغام نہیں پہنچا دیا جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی, خدا کے احکامات, کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا, کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں, بے شک آپ ہمارے مولا ہیں. اور یہ اقرار لینے کے بعد رسول نے اعلان کیا من کن تو مولا فہذا علی ان مولا. جب یہ اعلان ہو گیا تو اس وقت یہی نہیں کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا, اس کے بعد رسول خدا نے خطبہ غدیر میں باقی آئمہ کی ولایت کا بھی اعلان کیا, اور یہ بھی بتایا کہ جو ہمارا آخری ہوگا, جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کا لقب میرے لقب پہ ہوگا, وہ خاتم الائمہ ہوگا, اس میں امامت کا خاتمہ ہوگا. یہ سب کچھ بیان جب کر دیا پھر آیت قرآن آئی. نہیں عجب, بہت اہمیت کا حامل ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان. پہلے بھی آیت قرآن, پھر آیت قرآن آئی سورہ مائدہ کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج اللہ نے جب اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہو گیا, کہا آج اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. یعنی سب سے اہم نعمت تھی ولایت علی ابن ابی طالب, وہ مل گئی تو آج نعمتوں کو تمام کر دیا. اچھا بات یہ ختم نہیں ہوگی, رسول نے خطبہ بھی دے دیا, 12 اماموں تک پہچان بھی کروا دی, خدا نے اسی وقت, خدا کے رسول نے اسی وقت ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کی, کیا بارلہ جو علی کا ساتھ دے تو اس کا ساتھ دینا, جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرنا, علی کو ادھر پھیر دینا, حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھیر جائیں. یہ دعا بھی رسول نے اسی غدیر خم کے میدان میں کیوں بتا دیا, علی مال حق والحق مال علی, علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے, حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا, اور خدایا علی کو ادھر, جدھر حق ادھر چلے گا جدھر علی چلیں گے. کیوں بتا کہہ رہے ہیں رسول؟ اس لیے کہ رسول کے آنے والے واقعات میں وفات کے بعد آپ نے دیکھا جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. اگر لوگ اس خطبہ غدیر کو سمجھ لیتے تو نہ جنگ جمل ہوتی نہ جنگ صفین ہوتی, اتنا اہم پیغام تھا. اچھا تو پتا کیا چلا کہ اب جب پالان کے شتر کے جو ممبر رکھوائے گئے تھے, کیوں ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے نا, یعنی اسی دن واقعہ ختم نہیں ہو گیا, 3 دن تک رسول وہاں اسی غدیر خم کے میدان میں رکے رہے, خیمہ لگا دیا گیا, کہا علی آپ خیمے میں جائیے, اور اعلان کروا دیا گیا, آپ نے اعلان ولایت سن لیا, علی کو مولا بنا دیا ہے, اور اب آپ سب آئیے اور آ کے خیمے میں آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے. 3 دن تک خیمہ لگا رہا, اور اگر رسول پالانے شتر نہ رکھواتے, اب جس کے دل میں بغض علی تھا, لوگ اپنے اپنے پالان رکھے تھے اونٹ پہ, سب نکل جاتے, بعد میں کہتے ہم نے سنا ہی نہیں تھا. اچھا یہ بھی کہا تھا ہم نے سنا ہی, رسول نے اسی لیے پالانے شتر جمع کروا کے ممبر بنوا کے اپنے پاس رکھ لیے تھے. بولے سے آج کے دور میں نا گاڑی کی چابیاں لے لیجیے, کون کیسے جائے گا. تو پالانے شتر کے ممبر منگوا کے اس لیے کہ بات اعلان تک نہیں تھی, جتنا وہ 1,25,000 کا مجمع تھا ان سب سے علی کی بیعت کروائی کہ جاؤ خیمہ لگا دیا ہے, ایک ایک آدمی جاؤ علی کی مولایت کا اقرار کرو, علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. اور غدیر خم کے ہی میدان میں اللہ نے ایک مسئلے کو اور حل کیا, وہ کیا کہ جو کبھی بھی علی کی ولایت کا انکار کرے اس کے سامنے ولایت علی کے منکر کا عذاب بھی دکھا دیا. اور کیسے دکھایا, حارث بن نعمان فہری جو موجود تھا ان لوگوں میں حاجیوں میں, آیا رسول کے پاس اور بڑے غستاخانہ لہجے میں آ کے اونٹ سے اترا, اونٹ کو باندھا درخت کے ساتھ, رسول کے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں اس بات کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے, آج عالم اسلام میں جتنے مسالک ہیں, مسلک ہیں مسلمانوں میں, ان میں بحث ایک ہی چلتی ہے. کیا ہم شیان حیدر کرار کہتے ہیں علی کو مولا بنایا تھا غدیر میں؟ یہ کہتے نہیں علی کی دوستی کا اعلان کیا تھا, لیکن غدیر خم خود بتا رہا ہے کہ وہ جو لوگ سوالات وہاں موجود تھے وہ جانتے تھے کہ رسول نے اپنے بعد جانشینی کا اور ولایت علی کا اعلان کیا. کیسے؟ یہ حارث بن نعمان فہری آیا, آ کے اس نے اپنے اونٹ کی لگام باندھی درخت سے اور بڑے غصہانہ لہجے میں آ کے بڑے غصہانہ رفتار سے آیا رسول کے پاس. اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, ہم نے پڑھ لیا. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. آپ نے نماز بتائی, ہم نے پڑھ لی. آپ نے جہاد کہا, ہم نے وہ بھی کیا آپ کے ساتھ, اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے. مگر یہ کیا کیا کہ آپ نے اپنے چچا زاد کو اس طرح سے مولا بنا دیا, مولایت کا اعلان کر دیا. یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کے حکم سے کیا؟ اب یہ آنا اس شخص کا بتا رہا ہے, عرب تھا نا, کہ عرب سے زیادہ عربی زبان کون سمجھے گا بھائی, ان کی تو زبان تھی. تو جس وقت ہی من کن تو مولا فہذا علی مولا کہا تھا, عربی کا جملہ ہے نا, تو اس وقت کے سب لوگ سمجھ چکے تھے. یہ جو آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں, نہیں مولا تھوڑی بنایا تھا, دوستی کا اعلان کیا تھا, محبت کا اعلان کیا تھا, نہیں. اس زمانے کا عرب بھی جان گیا تھا یہ جانشینی کا اعلان ہے. آ کے کہا رسول کیوں کیا آپ نے ایسا, اپنی خواہش سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ تو جناب رسالت مآب نے کہا اس خدا بزرگ و برتر کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ حکم خدا ہے. تو جیسے ہی رسول نے کہا یہ حکم خدا ہے, وہ حارث بن نعمان پلٹا اور پلٹ کے جاتے بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہوا جا رہا تھا اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے قبول. کیوں قبول نہیں تھا؟ کیوں قبول نہیں تھا؟ بغض علی. یہ آج کی بیماری نہیں ہے, علی کے فضائل لوگوں سے برداشت نہیں ہوئے. جس کے دل میں بغض علی تھا کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو بس پھر تو عذاب نازل کر دے پتھر کا, کہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. مطلب وہ علی کو مولا ماننے کو تیار نہیں تھا. جیسے ہی اس نے یہ کہا آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہ جہنم واصل ہو گیا اسی وقت. یعنی قرآن میں تذکرہ بھی, قرآن پاک میں سورہ معارج پڑھیے, سورہ معارج کی پہلی آیت میں خدا نے اس منظر کو پیش کیا, سآل سائل بعذاب واقع للکافرین, کہ جب ایک کافر نے اللہ سے سوال کیا تھا عذاب کا اور اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا. کس کا تذکرہ ہے؟ یہ غدیر خم کے میدان کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے ایک ہی میدان میں امامت کا تعارف, ولایت کا تعارف اس انداز سے کروایا کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. سب سے بیعت بھی کروا لی, اعلان بھی ہو گیا, جو منکر ولایت ہوگا اس کا عذاب بھی دکھا دیا, پھر بھی یہ بغض علی رہا, پھر بھی ولایت کو نہ مانتے رہے, اور پھر کربلا میں وہ لشکر یزید نظر آ گیا. یہ سب ولایت علی کے منکر تھے, بغض علی رکھنے والے تھے. اور رشتہ داروں یہ اتنا اہم ہے. ابھی آپ نے کل جب اعمال عاشورہ کیے ہیں تو اس اعمال عاشورہ میں چار رکعت نماز ہم پہلے پڑھتے ہیں, دو رکعت نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون, دوسرے میں قل ھو اللہ, پھر نیت کرتے ہیں, پھر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں سورہ, ایک رکعت میں الحمد کے بعد سورہ احزاب اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون. کیوں؟ جب عاشور کے دن جب ہم اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو اس دو رکعت میں سورہ احزاب اور سورہ منافقون اللہ ہم سے کیوں پڑھوا رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے. عاشورہ سمجھایا ہے خدا نے ان سوروں کے ذریعے, یعنی ہمارے ذہنوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ کیوں اللہ کا یہ مخصوص سورہ ہم سے کیوں پڑھوا رہا ہے روزے عاشور عمل عاشورہ کے پہلے کیوں. اور جس کا ذہن بیدار ہوا اس نے سوچا یہ کیوں. اگر آپ جا کے سورہ منافقون اور سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو اصل میں سورہ احزاب کو سورہ احزاب کہتے کیوں ہیں؟ جنگ احزاب جو ہوئی تھی, جسے ہم اور آپ جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں, جنگ خندق کا ہی نام ہے جنگ احزاب. اس سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ ہے, اور اس میں بہت تفصیل سے اللہ نے اسی سورہ احزاب میں آئے تطہیر کا نزول بھی ہے. یعنی اسی سورہ کے ذریعے اللہ نے پہچانوایا کہ چاہتے ہیں معصومین معصوم ہیں, عصمت والے. اسی سورے میں اللہ نے جب جنگ خندق کا تذکرہ کیا, بہت تفصیل سے کیا اللہ نے اس سورے جنگ خندق کا تذکرہ, کہ جب عمر ابن عبدود آیا تھا وہ کتنا سرکش تھا, کتنا طاقتور تھا کہ آ کے رسول کے خیمے کے باہر نیزہ مار کے کہتا ہے تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو جیت جائے وہ غازی, جو مر جائے وہ شہید, آؤ تم میں سے کون غازی بننا چاہتا ہے کون شہید بننا چاہتا ہے. ایک تھا بہت بہت زیادہ شقی بھی تھا اور بہت طاقتور بھی تھا, آیا تھا مقابلے میں ملائکہ. مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا, میں صرف بتا رہی ہوں عاشورہ سے کیا نسبت ہے سورہ احزاب کی. اور جب رسول نے کہا تھا کون اس سے مقابلہ کرے گا تو اس وقت مولائے کائنات اٹھے تھے, اور مولائے کائنات نے جب مقابلہ کرنے جائے تو رسول نے کیا کہا تھا, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ ساری باتیں خدا ہمیں روزے عاشورہ اس سورہ احزاب کی تلاوت کر کے یاد دلوا رہا ہے. اور پھر اسی سورہ میں آیا حجاب ہے, پردے کا تذکرہ ہے. اسی سورے میں محرم اور نامحرم بتائے ہیں کہ ایک عورت کا محرم کون کون ہوتے ہیں، حجاب کی اہمیت بتائی گئی. آیا حجاب اسی سورے عذاب میں اللہ نے بتایا جب خدا کے نزدیک اتنی اہمیت ہے حجاب کی، محرم اور نامحرم کے رشتے گنا دیے سورہ عذاب میں. تو روزے عاشورہ مومن پڑھتے ہوئے سوچے گا تو نا، وہ بیبیاں جو محرم کے سامنے بھی بے حجاب نہیں آتی تھیں، وہ زینب و کلثوم جو محرم کے سامنے بھی جن کا سر نہیں کھلتا تھا، انہوں نے روزے عاشور کے بعد کیا قیامت سہی کہ سروں پہ چادریں نہ رہیں. واقعی کربلا سے اتنی مناسبت ہے جیسے وہ ظالم عمر ابن عبدوت آئے تھے، ایک تھا پورا لشکر اسلام ڈر رہا تھا، کوئی رسول کہتے کون جا کے مقابلہ کرے گا اس کا، سب ڈر رہے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے پشت پہ پرندے رکھے ہوں، اور ایک دوسرے سے کہتے خبردار اس سے نہ لڑنا. اس نے ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا کے لڑا تھا، یہ 1000 کے مقابلے میں کافی ہے. مسلمان ہمت نہیں کر رہے تھے اٹھنے کی. کربلا کے میدان میں کیا ہوتا، ایک یزید اتنا سرکش کہ خلیفۃ المسلمین خود کو کہلوا رہا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اور نعوذ باللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے نعوذ باللہ محمد ڈھونگ رچایا تھا، اور اس ظالم کے مقابلے میں کوئی مسلمان نہیں اٹھ رہا سوائے حسین ابن علی کے، سوائے حسین ابن علی کے. تو یہ مناسبتیں ہیں سورہ احزاب کی جو ہم سے روزے عاشور اعمال عاشورہ میں، ہم سے نماز میں سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا ہے. پہچانو جیسے خدا نے عمر ابن عبدوت کو شکست دلوائی علی کے ہاتھوں، یہاں یزید کو شکست ہوئی علی کے بیٹے کے ہاتھوں. اور اسی میں ایک آیت اور ہے جس کو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اسی آیت پر آج اور کل میری گفتگو ہے. وہ کیا؟ سورہ احزاب ہی کی آیت، آیت نمبر 56. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیے. تو اس آیت میں اللہ نے بہت اہم پیغام دیا. کیوں؟ کربلا بپا ہوئی وہ لوگ جنہوں نے ولایت علی کو نہیں مانا، جو یزید کو حاکم سمجھ کے اور خلیفہ رسول سمجھ کے بٹھائے ہوئے تھے تخت پر، ان کی جنگ تھی ان سے جو حجت خدا ہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کی معرفت رکھنے والے ہیں. اب واضح ہو گیا پرسے کی مجلس سے نا، کربلا کیوں ہوئی تھی؟ وہ لوگ جو ولایت علی کا اقرار کرنے کے باوجود دل میں بغض علی تھا تو اس پر عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لائے تھے. اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے علی کی ولایت پر، پھر حسن مشتبہ کی ولایت پر، پھر امام حسین کی ولایت پر، وہ ایسے جانصار تھے کہ موت سامنے دیکھ کر بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اصل میں یہ آیت اتنی ہمارے یہاں تلاوت ہوتی ہے ہر جماعت کی نماز، جس کو شرف ملتا ہے جماعت کی نماز کے بعد، اگر ہم فرادہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی، اگر نماز ختم کرنے کے بعد کوئی یہ آیت پڑھ کر اور پھر دعا مانگے تو دعا قبول ہے. یہ معصوم کی حدیث ہے، اتنی اہم آیت. مگر شاید ہم اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکے. ہم یہ سمجھے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو بس درود پڑھا جائے، کیونکہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. کون؟ اللہ اور ملائکہ. ملائکہ کا صلوات وہ جیسے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ کا صلوات کیا ہے؟ اللہ محمد و آل محمد پر مسلسل رحمتیں نازل کرتا ہے، مسلسل رحمتیں نازل کر رہا تھا، کر رہا ہے. یہاں پہ ایک بہت چیز واضح بیان کر دوں کہ دیکھیں مومن وہ ہے، ابھی میں آگے بیان کروں گی آپ کے سامنے چھٹے امام کی حدیث پیش کروں گی، کہ مومن وہ ہے جو اپنے بچوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کرتا ہے. اپنے زمانے کے لیے نہیں، اس زمانے کے حالات سے تو باخبر ہو، مگر اس کو اس کے زمانے کے لیے تیار کرو. میں ایک جگہ درس میں واقعہ سن رہی تھی، پاکستان کی ایک بہت مشہور سیاسی شخصیت جن کا انتقال ہو چکا ہے، میں نام نہیں لوں گی، وہ لاہور میں ان کو ایک اسکول میں لے جایا گیا، پاکستان کی بہت مشہور سیاسی شخصیت، اور لے جایا. جب گیا اس اسکول میں تو بچوں کو پہلے کہہ دیا گیا کہ تم دیکھو یہ آسان سوال پوچھنا، ایسے سوال نہیں پوچھ لینا، آج بھی ہوتا ہے نا یہ، بس پوچھ لینا کہ اسلام میں کیا چیز واجب ہے اور کتنے رکن ہے اسلام کے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، روزہ کیا ہے، بس عام سے سوال کرنا بچوں کو بتا دیا گیا. جب وہ آئے وہ شخصیت اور اسکول کے دورے پر انسپیکشن کے لیے آئے، تو بچوں نے جو رٹائے ہوئے تھے سوالات بچوں نے کہنے شروع کیے. درمیان میں ایک بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. سوال سنیے بچے کا، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ شخصیت بڑے غور سے اس بچے کو دیکھا، کہا تو شیعہ تو نہیں ہے؟ کہا میں شیعہ ہوں. شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہوں. یعنی سوال سمجھ کر سمجھ گئے کہ علی کے چاہنے والے کس منزل معرفت پر ہوتے ہیں. کہا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اللہ اس وقت کیا کر. کہا عجب شرک کا سوال کر لیا، وہ خدا ہے ہمیں کیا پتا، اللہ کی شان ہے، کون بندہ سمجھ سکتا. کہا نہیں میں بتا دوں. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا بتا. ایک تو ویسے ہی وہ تب گئے کہ یہ شیعوں کا بچہ اور اس طرح سے مجھ سے سوال کرے, اتنی بڑی حیثیت. کہا میں بتا دوں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا بتا, قرآن سے بتاؤں گا. ہاں بتاؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اس وقت بھی اس کے ملائکہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج رہے ہیں. صلوات پڑھی بابا سے. تو پتا یہ چلا کہ ہم نے اس آیت کو بس یہاں تک سمجھا کہ جو سلونا علی النبی, یہاں تک اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اور ملائکہ جو نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. پھر اگلا جملہ کیا تھا؟ اب ایمان والوں سے مخاطب ہوا خدا, یا ایھا الذین آمنو. یہی سورہ احزاب کی آیت جو میں نے اور آپ نے کل عمل عاشورہ میں پڑھی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان. اب خدا مخصوص خطاب کر رہا ہے مومنوں سے. پہلے عظمت رسول اور آل رسول بتا دی, اب مخاطب ہوا مومنوں سے. یا ایھا الذین آمنو صلوا, تم بھی صلوات پڑھا کرو, کیونکہ اللہ اور ملائکہ بھیجتے ہیں صلوات ان پر. اور پھر کیا کہ صلوا علیہ, ان پر صلوات بھیجو. وسلموا تسلیما, ہم نے سمجھا کہ صلوا علیہ اور وسلموا تسلیما دونوں ایک چیز ہیں. نہیں, دونوں الگ چیزیں ہیں. بس یہی مجھے سمجھانا ہے انشاءاللہ آج اور کل کی مجلس میں. صلوا علیہ تو سمجھ گئے ہم, وسلموا تسلیما نہیں سمجھے. صلوا علیہ, ہم درود بھیجتے ہیں اور درود کے کیا کیا فضائل ہیں. جیسا کہ میں اکثر بیان کرتی ہوں کہ جب مجالس میں, محفل میں کہیں بھی ہوں اور جہاں بھی باواز بلند مومن نور پڑتا ہے, تو جو مومن بھی باواز بلند صلوات, اس کا ایک صلوات کی ایک فضیلت بتا رہی ہوں. ہم بیان سے باہر ہے, یعنی عاجز ہیں ہم بیان کرنے والے. صلوات کی اتنی فضیلت ہے, جو باواز بلند صلوات پڑتا ہے. امام معصوم کی روایت ہے, جب وہ قبر میں جائے گا اس کی قبر اندھیری نہیں ہوگی, اس کی قبر جتنی زور سے وہ صلوات پڑتا تھا اتنی ہی نورانی اس کی قبر ہوگی. صلوات پڑھیں باواز بلند. تو صلوا علیہ
زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یا علی, یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد
وعجل فرجہم. ہم صلوا علیہ تو سمجھ گئے, لیکن مجھے لگتا ہے نا مومنین کو اس جملے کی معرفت ہے وسلموا تسلیما, اور جو صاحبان اسلام ہیں وہ تو شاید بالکل بھی نہیں سمجھے. کیوں؟ یہ وسلموا تسلیما کیا ہے؟ ولایت کا اقرار اور اس پر ایمان. وسلموا تسلیما کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے سر کو جھکا دو اس کے سامنے, خدا کے سامنے سر تسلیم جھکا دو جو خدا نے کہہ دیا ہے. اچھا, سر تسلیم جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا ہم جھکا کے سر جھکا کے سلوات ہی پڑھتے؟ نہیں. وسلم و تسلیمہ کا مطلب جھکا دو کا مطلب کیا؟ اپنے قلب کو اللہ کے آگے جھکا دو. ہم بہت ساری باتوں کے لیے کہتے ہیں دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا. ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے ایک مومنہ سوال کر رہی تھی کہ یہ بتائیے کہ حضرت عباس کی حاضری پکاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا, کہ بھائی ہم بول کے ہمارے بزرگوں نے کہا, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی مرغی کے گوشت پہ نہیں ہوتی نظر, نہ انڈے پہ ہوتی, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے. کیونکہ ایک جملہ یاد ہے کہ شریعت کا ایک قانون یاد رکھیے. ایم معصومی نے کہا حرام محمد حرام الى یوم القیامہ, جو محمد نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ, جو محمد نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. تو اب جو چیز ہم عام زندگی میں کھا سکتے ہیں حلال ہے, وہ حسین ابن علی نے اپنے غم میں حرام نہیں کی, اور جو عام زندگی میں حرام ہے وہ حسین ابن علی نے اپنے غم میں حلال نہیں کی. تو اگر عام زندگی میں ہم کھا سکتے ہیں چکن اور انڈا کھا سکتے ہیں, تو وہی جو ہم نظر کا کھانا پکا رہے ہیں, دیکھیے وہ جو ہم پکا کے یا تبرک بانٹ کے جو ہم نظر کر رہے ہیں وہ چیز نہیں جاتی ہے معصومین کے پاس, وہ تو ہماری پیٹ میں آ جاتی ہے. اس کا ثواب جاتا ہے معصومین کے پاس, کہ ہم نے جو اتنے مومنین تک ہم نے یہ دسترخوان بچھایا, جن جن مومنین کو ہم نے کھلایا, یہ مومن کو کھلانے کا ثواب ہم فلاں معصوم کو ہدیہ کرتے ہیں. پہلے تو نظر کا مفہوم سمجھیے. تو جب یہ سمجھ میں آ جائے تسلیمن لامری کیا ہے, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, وسلموا تسلیما یہی ہے, اپنے دل کو احکام خداوندی کے آگے جھکا دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ خواہشوں پہ پرکھتے ہیں یہ چیز. اچھا, 9 سال میں بچی کا حجاب, اب دل نہیں مانتا. آج کل کے دور میں 9 سال کی بچی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے, ایسا کیا؟ یہ ہم جو احکامات الہی کو اپنی خواہشوں پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں یہی غلط ہے. اس کا مطلب کیا؟ ابھی تک ہم وسلم و تسلیمہ کی منزل پہ نہیں آئے. جو جیسا کہہ دیا ائمہ نے ہمیں ویسا عمل کرنا ہے. تو ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان اتنی شان سے رسول نے کروایا, بیعت بھی کروا لی. اچھا جب مولا بیعت کر رہے تھے نا, لوگ آ رہے تھے مولا سے بیعت, مولا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, مولا بیعت دے رہے تھے, تو مولا کا ہاتھ یوں نہیں تھا, مولا کا ہاتھ یوں تھا. لوگوں نے کہا علی ابن ابی طالب ہاتھ کو ایسا رکھے. کہا نہیں ایسا نہیں رکھوں گا. کیوں مولا؟ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. حکم خدا سے یہ مانگنے کا انداز ہے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں جب لوگ بیعت کرنے آئے, جب خیمہ لگا دیا گیا غدیر کو, مولا کا ہاتھ اس طرح تھا. کہا اس لیے کہ میں بیعت لے نہیں رہا ہوں, بیعت تمہیں دے رہا ہوں, تم آ کے مجھ سے حکم خدا پر تم مجھ سے بیعت کرو, یہ میں نہیں چاہ رہا, یہ خدا کا حکم ہے. حتیٰ کہ اس غدیر خم میں جو حاجی عورتیں تھیں ان کو بھی علی کی بیعت کا حکم دیا گیا. کیسے؟ ایک بڑا سا برتن رکھ دیا گیا, اسے پانی بھر دیا گیا, بڑا برتن تھا, پانی رکھ دیا گیا. ایک طرف مولا علی نے پانی میں ہاتھ رکھا, دوسری طرف سے آ کے ان عورتوں نے پانی میں ہاتھ رکھا اور علی کی بیعت کا اقرار کیا. اتنا اہم ہے یہ علی ابن ابی طالب کی بیعت. میں اور آپ کہتے ہیں ہمارا مولا پہ ایمان ہے, صلو علیہ تک ہے, وسلم و تسلیمہ تک نہیں ہے. ہم ذرا ذرا سی بات پہ, اچھا یہ ولی کے مفہوم یعنی کیسے مانتے ہیں, علی کی ولایت کو چاہنے والا کیسے مانے, کیسے سر تسلیم خم کر دے. میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک مطلب رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ رسول خدا ایک مقام پہ تشریف فرما تھے, کتاب شہید ولایت سے پڑھی ہوں روایت, اور آ کے کہا رسول خدا سے کہ اللہ کے رسول ولی کا کیا مطلب ہے, یعنی جس کو ہضم نہیں ہوا تھا ولایت علی ابن ابی طالب, علی ہی کیوں مولا ہیں, علی ہی کیوں مولا ہیں. اور خدا نے کہا تھا یہ علی مولا کا لفظ پوری زندگی سنیے, جو نہیں مانتا اس کو بھی سننا پڑے گا, یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی جو کنڈی ہے وہ بھی یا علی یا علی یا علی بولتی ہے. یعنی ایم معصومین نے کہا ہے جنت کے دروازے کی جو گنڈی ہے وہ سرخ یاقوت کی ہے اور سونے کا اس کے چاروں طرف لگا, یعنی حسین دروازہ ہوگا جنت کا, جو انسان بنائے اور جو خدا بنائے, جو خدا سجائے مومنین کے لیے. اور کہتے کہ بہشت بنائی ہے میں نے حسین کے نور سے, تو کتنی خوبصورت ہوگی. تو ایم معصومین کی روایت ہے جب اہل بہشت بہشت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور اس کنڈی کو کھٹکھٹائیں گے تو اس کھٹکھٹانے سے آواز کیا آئے گی, یا علی یا علی یا علی. تو ولایت علی ابن ابی طالب اتنی اہم ہے, مگر جس کو یہ ولایت ہضم نہیں ہو رہی پھر رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول ولی کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا ولی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولی درخت کو اشارہ کر دے تو درخت جگہ چھوڑ دے اور وہاں تک آ جائے, وہ عمل کر کے بتائے. ابھی رسول نے اتنا کہا تھا, سامنے ایک درخت تھا, اس نے یہ تاریخ روایت تمام لوگ جانتے ہیں, مستند کتابوں میں موجود ہے, کہ ابھی رسول صرف سمجھا رہے تھے. ولی وہ ہوتا ہے کہ اگر درخت کی طرف اشارہ کر دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے چل کر آ جائے, عمل کر کے بتائے. ابھی رسول نے کہا تھا سامنے درخت تھا, وہ جگہ چھوڑ کر آ گیا. رسول نے ختم ہے تجھے بلایا نہیں ہے, ابھی میں ان کو بتا رہا ہوں. رسول کے سامنے اصحاب دیکھ رہے تھے, ابھی رسول سمجھا رہے تھے کہ ولایت کا اثر درخت پہ بھی ہوتا ہے, کہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کے بتاتا ہے. جو ولایت کو مان لے وہ کیا, اس درخت نے کیا کیا, اپنی جگہ چھوڑ کے آ گیا نا, یہ عمل کر کے بتایا ہاں میں ولایت کا عقیدہ رکھتا ہوں. تو ولایت کا عقیدہ زمین و آسمان نے قبول کیا, خدا نے ولایت کے عقیدے کو اس کائنات کے ذرے ذرے پر پیش کیا. تو ولی وہ ہے جو رسول سمجھا رہے ہیں, ولی وہ ہے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے, اشارہ کرے تو پانی پہ چلنا آ جائے. یعنی کس طرح سے آ جائے پانی پہ اختیار ولی کا, کیسے اختیار؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات صفین کی جنگ پر جا رہے تھے, اپنے لشکر کو لے کے مولا کوفے سے نکلے, شام کی طرف جا رہے ہیں. اور جب گزر رہے ہیں مولا راستے میں سے ایک ایسے مقام سے گزرے جو بہت ویران تھا, بہت جنگل بیابان تھا, اور وہاں پر ایک گھر موجود تھا, یہ ایک بلڈنگ کہہ لیجئے موجود تھی, اور وہاں پر ایک عیسائی راہب اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کیونکہ عیسائیوں میں تھا کہ دنیا سے بالکل ترک تعلق ہو جاؤ پھر اللہ کے قریب ہوتے ہو, یہ رہبانیت عیسائیوں میں تھی اور ابھی بھی ہے, تو لیکن ہمارے دین میں نہیں ہے. تو وہ ایک عیسائی راہب تھا جو موجود تھا ایک ویرانے میں اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اب جب مولا کا لشکر پہنچا, اتنے سارے لشکر 1000 کے قریب لوگ ہیں, اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے, تو جب لوگ پہنچے تو شور ہوا, گھوڑوں کی آوازیں,
لوگوں کی آوازیں. تو وہ شخص اپنی جو اس کے راہب کا جو کلیسا تھا جو عبادت گاہ تھی اس نے اس چھت پہ سے دیکھا کون ہے یا شور کیسا ہے, اس ویرانے میں تو کسی کی آواز نہیں آتی اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ یہ اللہ کی عبادت. اب دیکھا اتنا لشکر ہے, شور ہے, اجدام ہے, اپنے گھر سے باہر آیا اور بارہ کے کہا تم لوگ کون ہو, کہا مسلمان ہیں. کہاں جا رہے ہو, جنگ پہ جا رہے ہیں. کس کے ساتھ جا رہے ہو, کہا اللہ کا ولی ہمارے ساتھ ہے. کہا کون, مولا کائنات کو بلایا گیا. کہا آپ کون ہیں, آپ نبی. چہرے پہ نور ایسا تھا مولا کے کہ وہ عیسائی راہب کہتا آپ کیا نبی ہیں. کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں, اللہ کے نبی کا وسیع ہوں. کہا اچھا, کہا میں اس لیے تو یہاں بیٹھا ہوا تھا, مجھے معلوم تھا آخری زمانے میں ایک آئے گا نبی اور میں اس لیے یہاں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا یہاں سے گزرے گا تو میں اس کے سامنے اپنے مذہب کی سچائی بتاؤں گا. میرا مذہب جو عیسائیت ہے وہ تمہارے مذہب سے زیادہ سچا ہے. میں اسی لیے یہاں بیٹھا عبادت کر رہا انتظار کر رہا تھا. اب نبی تو نہیں آیا مگر تم کہہ رہے ہو تم اس کے وسیع ہو تو میں تمہارے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہوں. مولا مسکرائے, کا کیا ثابت کرو گے. کہا یہ کہ میرا مذہب عیسائیت جو ہے وہ سچا ہے, تم لوگوں کا جو مذہب اسلام ہے وہ سچا نہیں ہے. مولا نے کہا کیسے ثابت کرے گا. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں, میں ہوں نا عیسائیوں کا راہب. سامنے دریا تھا, مولا نے وہاں پہ قیام اسی لیے کیا تھا کہ قافلے والوں کو پانی مل جائے. اب جب مولا نے کہا بتا کیسے بتائے گا تیرا مذہب سچا ہے اور میرا مذہب جھوٹا ہے, کہا میں بھی بتاتا ہوں. وہ چلا دریا کے اوپر, چلنا شروع ہوا, اس کے پاؤں نہیں ڈوبے, دریا کے اوپر چل کر گیا اور واپس پلٹ کر آیا. کہا آپ نے دیکھا میں عیسائی ہوں مگر میں دریا پہ چل سکتا ہوں اس لیے کہ میرا مذہب سچا ہے. اب سارے مسلمان کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا. مولا کائنات مسکرائے, کہا جب تو چل رہا تھا تو اپنے لب ہلا رہا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا. کہا ہاں ہماری کتاب میں توریت میں ایک کلمہ ہے, یہ ہماری کتاب کی سچائی ہے, ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس کو پڑھ کے میں پانی پہ چلتا ہوں تو پانی مجھے ڈبوتا نہیں ہے. مولا مسکرا کے بولے تیری توریت میں جو کلمہ ہے وہ کیا ہے, وہ میرا ہی تو نام ہے, تو میرا نام لے کے چل رہا تھا تو پانی نے تجھے نہیں ڈبویا. صلوات پڑھی بابا سے بولا لو. علی یہ روایت میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ جو ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا مگر ولی کے نام پر اتنا اعتقاد تھا, یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا ولی ہے, رسول کا وسیع ہے, لیکن نام علی میں اتنی طاقت ہے کہ اس نام کو جو توریت کا کلمہ سمجھ رہا تھا اور اس کو پورے یقین تھا اس پر کہ یہ کلمہ پڑھوں گا تو پانی مجھے نہیں ڈبوئے گا. تو جو علی کے نام کی طاقت دیکھ لے, علی کے نام پر کسی کا پختہ یقین ہو اس سمندر اور دریا ڈبو نہیں سکتے. تو جو علی کی ذات پر مکمل یقین رکھے, جو علی کی ولایت کا اقرار کر لے, اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. یہ سورہ عذاب کی آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے. صلوا علیہ کی منزل تک تو ہم پہنچ گئے, وسلموا تسلیما, دلوں کو جھکا دو. ولایت کو مان لیا ہے تو دلوں کو جھکا دو, جو مولا کہہ دے بے چوں چرا, ایسا کیوں ویسا کیوں, اور بے چوں چرا عمل کرنا. اور یہی مومن کی شان ہے. کیسے ہے شان, قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا. میں ایک اور آیت کا حوالہ دے دوں, قرآن پاک میں سورہ نور 18 سپارے میں, سورہ نور کی آیت نمبر 51, ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما کانا قل المومنین, اللہ بیان کر رہا مومنین وہ ہیں جب انہیں دعوت دی جاتی, اذا دعوا الی اللہ و رسولہ, جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی, لیحکم بینہم, اللہ اور رسول کا حکم بتایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, ان یقولوا سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے, واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ نور کی اس آیت نمبر 51 میں پروردگار عالم کہتے ہیں مومن کی شان بتا رہا ہے کہ وہی لوگ مومن ہیں جن کے جب ان کو دعوت دی جاتی ہے, پیغام پہنچایا جائے, اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم, اور اللہ کا رسول کا حکم پہنچایا جاتا ہے تو فوراً کہتے سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا ہم نے قبول کیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں واولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. اب میں اور آپ اس آیت پہ خود کو رکھ لیں, ہم کتنا مانتے ہیں, غیبت منع ہے, جھوٹ منع ہے, بے حجابی منع ہے, وہ تمام گناہ جو ہم کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, وہ سلم تسلیمہ کی منزل پہ نہیں آئے. جیسا کہ عالم اسلام کے اور لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, لیکن اگر دل میں قیامت تک کے لیے ہر زمانے کا انسان, ہر زمانے کا مسلمان, اگر دل میں ولایت علی بن ابی طالب کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ قرآن کی آیت کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ سلم تسلیمہ, تسلیم کیا ہی نہیں جو رسول نے کہا تھا. سنا سب نے غدیر خم میں پیغام پہنچا دیا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے غدیر خم میں کہا تھا جتنے لوگ تھے سوالات, اب تمہاری ذمہ داری ہے جو لوگ غائب ہیں ان تک پہنچا دینا, یعنی یہ پیغام نسلوں تک پہنچا دینا ولایت علی ابن ابی طالب کا. تو جہاں وہ لوگ نہیں سمجھے, وہ لوگ نہیں جان رہے, مومن کتنا سمجھے. اور مومن کی پہچان کیا ہے, کوئی مومن کو کیسے پہچانے؟ کتاب میزان الحکمہ, میزان الحکمہ کی پہلی جلد میں روایت ہے, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام سے آ کر ایک سوال کرتا ہے, مولا یہ سوال ہر آئمہ سے کیا گیا, چھٹے امام سے بھی کیا گیا, مولا لوگ بہت سارے ہیں کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں, ہم کیسے پہچانے آپ کا حقیقی مومن کون ہے, حقیقی مومن کی پہچان بتا دیجئے مولا. چھٹے امام نے کہا بہت آسان ہے, دو باتیں کہیں مولا نے. کہا جب تو کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے تو دو چیزیں دیکھ لینا, وہ شخص چاہے غم میں ہو چاہے خوشی میں ہو مگر وہ اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم جھکا دیتا ہے, دوسری چیز اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. کہا چاہے تم اسے غم میں دیکھو گے چاہے تم خوشی میں دیکھو گے مگر وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے, میرے رب کا حکم ہے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. مگر مجھے اور آپ کے اندر یہ چیز کیسے آئے, کیونکہ واقعی ہمارے اندر نہیں ہے. غم ہو تو بھی ہم حدوں سے پار ہو جاتے, خدا نے ظلم کر دیا, خدا نے یہ کر دیا وہ کر دیا, خدا کی رضا پہ راضی کیا رہیں گے, ہم شکایتیں کرتے ہیں. خوشی کا مرحلہ آ جائے تو اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, خوشی بھی تو اللہ نے دی ہے. تو اب اس میں یعنی مولا علی کا جملہ ہے, جب خوشی ملے تو ہمیشہ یاد رکھنا ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ خدا کو ناراض کر دو, خدا کو ناراض کر دو. اور خوشی کے موقع پر یعنی جب ہمارے گھروں میں شادی کی محفل ہو, کوئی خوشی کی تقریب ہو, سب سے پہلے مومن مومنات کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ رسم ہے, ہمارے ہاں یوں ہے تو ہم یوں کریں گے. کیوں بھول جاتا ہے مومن کہ اب اس خوشی کے موقع پر بھی سر کو جھکا دینا ہے, جیسا مولا نے کہا ہے ویسا کرنا ہے. اگر میں اور آپ ایسا کرنے لگیں تو آج شیان حیدر کرار میں جو بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہوتے, نہیں ہے کسی کے پاس اتنا جہیز, یہ ساری رسمیں کیا آل محمد نے سکھائی ہیں. فاطمہ زہرا کا جہیز کیا تھا جو قیامت تک کا ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے, اور وہ جہیز بھی کیسے ملا تھا, علی نے اپنی زرہ بیچی تھی, تو دراصل تو یہ دلہا کے پیسوں سے تھا. تو ہم نے اپنی خواہش پہ اللہ کے حکم کو ہم پامال کر دیتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ خوش شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. اچھا غم کا موقع آ جائے, چونکہ ہم ذاکرین جاتے ہیں, ہم بہت سارے ماشاءاللہ ذاکرین مجھے نظر آ رہے ہیں, خدا ان سب کو سلامت رکھے, جب ہم لوگ جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے سوئم کی چالیسویں کی, تو اکثر خواتین سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ جب چالیسواں ہوتا ہے تو مرحوم جو کچھ استعمال کرتے تھے وہ سب دینا پڑتا ہے رائے خدا میں, لباس بھی دو, برتن کا سیٹ بھی دو. یعنی پورا ایک, یعنی میں حیران تھی جب مجھ سے دو تین لوگوں نے یہ سوال کیا, تو یعنی پورا جیسے ایک مرنے والے کا جہیز سمجھ لیجیے, اور باقاعدہ اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں مرحوم کے نام پر. اب اگر کسی بیوہ کے پاس اتنا, مجھ سے جس بیوہ نے سوال کیا تھا اس کے پاس نہیں تھا, کہ آپ بتائیے ہم کیا کریں, میں نے کچھ نہیں, کیجئے آپ دو رکعت نماز پڑھ سکتی ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں, درود پڑھ سکتی ہیں, یہ سب بھی آپ مرحوم کو ہدیہ کر سکتی ہیں. یہ کس نے کہا کہ ریاکاری کیجئے اور دکھائیے, اگر آپ صاحب حیثیت ہے دینا ہی چاہتے ہیں تو یہ نمائش کیسی, جائیے کسی گھر میں, اگر آپ کو خدا نے صاحب حیثیت بنایا ہے کسی غریب کی مدد کر دیجئے, مرحوم اس کو ثواب مرحوم کو ہدیہ کر دیں, کسی گھر میں آپ نے راشن ڈلوا دیا, یہ جو تماشا بنا کے یہ سب کیوں ہے. وسلموا تسلیما نہیں آیا, جو ائمہ نے سکھا دیا ہم اس کو پرکھتے ہیں اپنی عقل پہ اپنی خواہشوں پر, اور جب پرکھتے ہیں تو دل کی خواہش پہ جیت جاتے ہیں اور امام کا حکم پیچھے رہ جاتا ہے. کیسے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو, یہ وسلموا تسلیما ہمارے اندر کیسے آئے گی, اس کا علاج بھی چھٹے امام نے بتایا, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور اتنی اہم حدیث ہے کہ اس پر آج بھی گفتگو ہوگی کل بھی ہوگی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی, لوگوں نے پوچھا مولا مومن کی علامت کیا ہے, ابھی تو آپ سے پوچھا نا مولا کا سوال تھا مولا مومن کیسے پہچانے, مولا نے جواب دے دیا. اور ایک شخص نے اور آگے سوال کیا مولا مومن کی علامت بتا دیجئے تاکہ ہم علامتوں سے پہچان لیں کہ کون مومن ہے. مولا نے تین جملے فرمائے اور جو قیامت تک ہے ہر مومن کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے. مولا کہتے ہیں تین چیزیں مومن کی علامت ہے, پہلی چیز اسے اللہ کی معرفت ہوگی, پہلی چیز وہ اللہ کو پہچانتا ہوگا, دوسری چیز وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو اس کی معرفت ہوگی. مومن سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے, آپ سب سے سوال ہے میرا, مومن سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے, محمد و آل محمد کو، جن کے نام پر، جن کے ایمان پر ہم مومن بنے ہیں. تو مولا کہتے ہیں مومن کی علامت دوسری کیا ہے؟ کہ وہ محمد و آل محمد کو پہچانتا ہوگا، معرفت رکھتا ہوگا. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ جس سے نفرت کرتا ہے مومن. دیکھیں وہ زمانہ وہ تھا کہ مولا بعض جگہ اتنا کھل کے بیان نہیں کر سکتے تھے. تو مولا کا جملہ کیا آیا؟ مومن جس سے محبت کرتا ہے اس کی بھی معرفت رکھتا ہوگا، اور تیسری چیز مومن جس سے نفرت کرتا ہے اس کی بھی معرفت ہوگی. سب سے اہم چیز جو مجھے آج بیان کرنی ہے، جس سے نفرت کا بس یہ آخری روایتوں پہ مسائل کی منزل سے متصل ہو، بس اس کو بیان کر دوں آپ کے سامنے. اب مومن کی تین علامتیں آ گئیں. مومن وہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے. میں چھ محرم کی مجلس جو آپ کے سامنے بیان کی، آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ جب امام حسین سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کو کیسے پہچانے، تو مولا حسین نے کہا تھا جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہے وہی خدا کو پہچانتا ہے. تو اللہ کی معرفت کے ساتھ کیا چیز آ گئی؟ امام کی معرفت. تو اب تین علامتیں مجھے اپنے اندر دیکھنی ہے، آپ کو اپنے اندر دیکھنی ہے. پہلی چیز اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانتا ہوگا تو امام کو پہچانتا ہوگا. دوسری علامت محمد و آل محمد کی معرفت رکھتا ہوگا. تیسری علامت ان کے دشمنوں کو بھی پہچانتا ہوگا. کیوں کہا مولا نے یہ؟ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے بچے گوگل پہ جا کے جب سرچ کرتے ہیں بہت چیزیں مل جاتی ہیں ان کو. ہم سے زیادہ جو غیر ہیں، جو دشمنان آل محمد ہیں، وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں اس نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ. اب ہمارا بچہ جب وہاں پہ کچھ دیکھتا ہے اور ہمارے گھروں میں اس کی ترویج نہیں ہے، مثلاً مثال دے دوں صحیفہ سجادیہ، آج مومنان آل محمد کے گھر میں اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے. یہ وہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ. یعنی اس وقت جب مولا کربلا سے رہا ہو کر مدینے پہنچے ہیں، اور مولا کے دور امامت تھا، سخت ترین حاکموں کا زمانہ تھا، مولا علی بن ابی طالب کی طرح ممبر پہ بیٹھ کے خطبے نہیں دے سکتے تھے، تو مولا نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. اور اس کتاب کے لیے حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سب کے گھروں میں کتاب ہوگی گوہر یگانہ، ماں سے روایت پڑھ رہی ہوں، کہ امام زمانہ نے خواب میں آ کے ایک مومن کو تعلیم کیا تھا، کہا یہ زبور آل محمد ہے. زبور کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ، ایک نبی کا معجزہ. کہا یہ صحیفہ سجادیہ آل محمد کا زبور ہے، یہ معجزے کی کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب. تو کہا تھا اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ میں، آپ، ہم شیان حیدر کرار، کیا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم صحیفہ سجادیہ سے کیا کوئی ایک بھی دعا پڑھتے ہیں؟ جبکہ اس دعا میں مولا نے پورا دین سمجھایا ہے، صحیفہ سجادیہ میں مولا نے پورا دین سمجھایا ہے. ہماری زندگیوں کے 24 گھنٹے کے روٹین میں کیا صحیفہ سجادیہ شامل ہے کہ ہم کسی بھی وقت کی نماز کے بعد، یا ویسے ہی جب فارغ ہوتے ہیں، جب ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم صحیفہ سجادیہ لے کے بیٹھے ہوں، کبھی ہم نے کوئی دعا پڑھی ہو 24 گھنٹے میں؟ نہیں ہے. جبکہ ہماری 24 گھنٹے میں ہم جن کیفیتوں سے گزرتے ہیں، کبھی حیران ہے کسی بات پر، کبھی خوش ہیں، کبھی غصہ ہیں، کبھی غمزدہ ہیں، ہر کیفیت کی دعا صحیفہ سجادیہ موجود ہے. کیوں؟ مومن پڑھے تو اسے معرفت ملے. اچھا، ہم نے اپنے گھروں میں صحیفہ سجادیہ اپنے بچوں کی زندگی میں شامل نہیں کی، اور آج غیر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک عالم باعمل سے سنا باقاعدہ درس میں، وہ کہہ رہے تھے آج غیر اتنے ایکٹیو ہو گئے، صحیفہ سجادیہ کو چھاپ رہے ہیں کہ رسول کے ایک صحابی کی دعائیں ہیں. اللہ اکبر، وہ اتنے ایکٹیو ہیں. آنے والے 10-15 سالوں میں کیا ہوگا؟ جب یہ کتاب صحابی کی دعا کے نام سے نیٹ پہ آ جائے گی، تو ہمارا شیعہ بھی بیٹھے گا تو کہے گا ہاں فلاں صحابی کی دعا ہے. کیوں؟ ہم نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ حضرت سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو کیا کہا مولا نے؟ کہ اپنے زمانے کے حساب سے بچوں کو تیار کرو. کیوں؟ تمہیں محمد و آل محمد کی بھی معرفت ہو، ان کے دشمنوں کی بھی معرفت ہو. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بے خبر کیوں ہیں؟ ہم اپنی نسل کو کیوں نہیں تیار کر رہے؟ آج ہمارے ہی بچے سوال کرتے ہیں نا، لان کیوں؟ بزیات عاشورہ میں 100 سلام 100 لان کیوں پڑھیں؟ کیا پتہ معاف ہو جائے، بخشش ہو جائے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں جواب دوں گی اس کا، کہ لان اسی سورہ احزاب سے ہی بتاؤں گی آپ کو. اسی سورہ احزاب میں ہی تذکرہ ہے کہ لعنت اللہ کی طرف سے اور کن لوگوں کے لیے. تو آپ سوچئے، تین ملامتیں مجھے اور آپ کو ڈھونڈنی اپنے اندر. ہمیں اللہ کی معرفت ہو، محمد والے محمد کی معرفت ہو، اور ان کے دشمنوں کو بھی ہم پہچانتے ہوں جیسا سلمان پہچانتے تھے. سلمان کیسے پہچانتے تھے؟ باد رسول جب فاطمہ زہرا کے گھر پہ آگ لے کر آ گئے دروازے کو جلانے کے لیے، نکالو علی کو باہر، رسول کی وفات کا تیسرا دن ہے، چوتھا دن، تاریخ جو بتاتی ہے تیسرا یا چوتھا دن ہے. ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، جس در پہ کھڑے ہو کے رسول سلام کرتے رہے 6 مہینے تک، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، پورا مدینہ دیکھ لے، یہ اس کا گھر ہے جس کے در پہ کھڑے ہو کے رسول سلام کرتے ہیں. ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور فوراً آگ لے کے آ گئے، علی کو نکالو، علی کو باہر لاؤ. اور آپ سب کو پتا ہے دروازہ جلتا ہوا گرا، بی بی زخمی ہوئی، محسن شہید ہوئے، جب مولا کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، تو 3 باتیں جو بہت فوراً سامنے آئیں، بس اس کو بیان کروں، مصائب کی منزل پہ آ جاؤں.
شمار
بس میری پوری مجلس کا حاصل سورہ احزاب پہ گفتگو کا یہ بہت خاص حصہ ہے جو آپ تک پہنچا کے مصائب سے متصل ہونا ہے مجھے. جس وقت یہ واقعہ ہوا مولا کے گلی میں، مولا کی مظلومیت، یعنی آئمہ معصومین کہتے ہیں، سید سجاد کا جملہ ہے، کائنات کی مظلوم ترین ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. مولا کے گلی میں رسی باندھ کے کھینچ کے لے جا رہے ہیں کسیٹتے ہوئے. اس منظر کو مدینے میں کھڑا ہوا ایک یہودی دیکھ رہا تھا، جیسے ہی دیکھا کہ علی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان قریب ہے، یہ کیا، یہ کیا، تم نے علی کو اس حال میں دیکھا، تم نے کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے، کیوں؟ کہا میں نے یہ دیکھا، علی وہ ہے جن کی تلوار سے پورا عرب ڈرتا ہے، علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کو فتح نہ ملتی. جب اتنا مضبوط شخص، اتنا طاقتور شخص، اگر اسے گلے میں رسی باندھ کے کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور وہ خاموش ہے مسئلے دے الہی کے آگے، اپنے رب کے حکم کے آگے خاموش ہے، تو یقیناً وہ پیغام جو اس کا نبی لایا وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کی خاطر علی جیسا شجاع خاموش ہو گیا. یعنی وہ جو دین آیا ہے وہ کتنا سچا ہے، کتنا قیمتی ہے، کہ جس کے لیے علی جیسا، علی خاموش، یعنی علی جیسا شجاع کوئی کائنات میں نہیں ہے. وہ یہودی سوچ رہا ہے کہ اس کا مطلب دین سچا ہے، جس کی خاطر طاقتور شخص بھی صبر کر رہا ہے دین بچ جائے، اس لیے اسلام قبول کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا. اچھا یہ ایک عمل ہوا. ایک عمل کیا ہوا، جب مولا کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد سب تڑپ رہے تھے، کیا کریں، ہمارے ہم سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جو چاہنے والے دیکھ رہے تو ان سے کیسے برداشت ہو. سلمان بھی دیکھ رہے ہیں، ابو ذر بھی دیکھ، ابو ذر کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ ابو ذر کا ہاتھ تلوار کے نیام پر آ گیا، فقط ہاتھ آیا تھا. ہم کہتے ہیں نا، معصومین کی روایت ہے، ایمان کے 10 درجے پہ سلمان فائز ہیں، ایمان کے 10 درجے پہ سلمان فائز ہیں. کیوں؟ رسول نے کہہ دیا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. اور ابو ذر ایمان کے 9 درجے پہ فائز ہیں، رسول نے ان کی بھی تعریف کی، کائنات میں کوئی ایسا سچا نہیں جیسا ابو ذر ہے، مگر 1 درجہ کم ہے ابو ذر سلمان سے. کیوں؟ ابھی سنیے واقعہ. جب مولا کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، سلمان بھی تڑپ رہے ہیں مگر خاموش ہیں، ابو ذر سے برداشت نہیں ہو رہا. ابو ذر کا ہاتھ ایک مرتبہ تلوار کی نیام پہ آیا، جیسے ہی آیا سلمان نے ہاتھ ہٹایا، علی سے زیادہ بہادر ہو، ابو ذر کا ہاتھ ہٹایا، جیسے نیام پہ ہاتھ آیا ابو ذر کا ہاتھ ہٹایا، ابو ذر کیا علی سے زیادہ بہادر ہو؟ اگر میرا مولا حکم دے دے تو ابھی ہم سب تلواریں نکال لیں، اگر میرا مولا خاموش ہے تو تسلیمن لامرے، یہ ہے وسلمو تسلیما، کہ اگر مولا خاموش ہے تو ہمیں مولا سے محبت میں آگے نہیں بڑھ جانا، نہ پیچھے رہ جانا ہے. جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ، جو علی کو کراس کر کے آگے نکلنا چاہے وہ بھی گمراہ. تو کون ہے وسلم و تسلیمہ کی منزل پہ؟ جو مولا کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. سلمان کہتے تم دیکھ رہے ہو علی خاموش ہے، حکمت الہی ہے، مصلحت الہی ہے، ابو ذر ہٹا دو ہاتھ، تم علی سے زیادہ بہادر نہیں ہو. تو یہ 1 درجے کا فرق کیوں آیا؟ کہ وہ تسلیمن لامری کی منزل پہ سلمان 10 درجے پہ فائز، اور ابو ذر کا 1 درجہ کیوں مارا گیا؟ کہ بس ایک لمحے کو برداشت، حالانکہ تلوار نہیں نکالی تھی، فقط ہاتھ رکھا تھا. تو آپ سوچیے ہمارا خدا ہمیں کتنی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. اچھا، اور ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا زبیر بن عوام، بس وقت ختم ہو گیا، بس مختصر بیان کروں. زبیر بن عوام یہ واحد شخص تھا کہ جب مولا کو رسی باندھ کے لے جا رہے تھے اس نے تلوار نکال لی تھی، علی سے محبت کرتا تھا، تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا تھا، چھوڑ دو علی کو. اور پھر کیا ہوا تھا، جو آئے تھے زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے، ان سب نے گھیر کے زبیر کے ہاتھوں سے کیا کیا، تلوار چھینی، پتھر پہ مار مار کے اس کی تلوار کو توڑا اور اس کو بے انتہا مارا پیٹا. یہ ہے اسلام کے دہشت گرد، یہ آج سے دہشت گردی نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ہے. تو زبیر بن عوام جو مولا کی محبت میں تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا تھا، چھوڑ دو علی کو، مگر پھر کیا ہوا؟ اگر قلب میں تسلیمن لامری نہ ہو، یہی شخص تھا جو جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف کھڑا تھا. اللہ اکبر. پہچانیے، اگر ہم نے قلب کو نہیں جھکایا، کیوں کھڑا تھا یہ مولا کے مخالف جنگ جمل میں؟ مولا علی کا جملہ ہے، زبیر ہم سے محبت رکھتے تھے، ایمان پہ ثابت قدم تھے، مگر جب تک کہ ان کا بیٹا جوان نہیں ہوا. ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، یہ وہی شخص ہے کہ جب یزید نے حکم دلوایا تھا، مدینے پہنچوایا تھا کہ حسین سے بیعت لو، تو یہ بھی کہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لو، اور مولا تو ڈٹ کے کہتے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا راتوں رات بھاگ کے مکے چلا گیا تھا، مکے کے اندر خانہ کعبہ میں چھپ گیا تھا. تو مولا علی کہتے ہیں جب تک اس کا بیٹا جوان نہیں ہوا تھا یہ میرا تھا، اور جب اس کا بیٹا جوان ہوا اس نے شر اتنا، یعنی کیا کہا، جب جنگ جمل میں تلوار لے کے مولا کے خلاف آ گیا نا زبیر، کہا مولا کے حق میں تلوار لے کے کھڑا تھا. مولا نے کہا زبیر کیا تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ اگر علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ کہا میں نے سنا تھا علی، میں بھول گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تلوار رکھ کے مولا میں آپ کھڑے ہوئے تھے جب مولا نے تبلیغ کی چلے گئے، راستے ہی میں منافق نے ان کو مار دیا. پتا کیا چلا؟ ایک اولاد کی وجہ سے ایک شخص کا ایمان اس منزل پر آ گیا کہ علی کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار نہیں کیا، تسلیمن لے امر ہی نہ سکھایا، بیٹا چوں چرا نہیں، ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں، اطاعت کی منزل پہ لاؤ، یہ تاریخی واقعات سنائیے بچوں کو، نہیں تو تم بھی منحرف ہو جاؤ گے جیسے لشکر یزید والے. میں انشاءاللہ اس آیت پہ مزید گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی. بس ازداروں، کربلا کے میدان میں سکھایا، جنہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر، ولایت آل محمد کو نہیں مانا، وہ اتنے شقی بن گئے کہ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں آیا، زوا کر دیا. ازداروں، میں اور آپ جب آج آئے ہیں نا، ہم تو رات کو سو گئے تھے شام غریبہ کے بعد، مگر ازداروں حسین کی بیٹی نہیں سو سکی تھی. جس کو باپ کا سینہ نہ ملے وہ کیسے سوئے؟ سکینہ کو بابا کے سینے پہ نیند آیا کرتی تھی، ریت پر ساری رات شام غریبہ سکینہ بیتاب رہی ہے. آج 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، میں اور آپ آگے ازہ خانوں میں، مگر جب ارض کربلا پہ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تھا، عمر سعد ملعون حکم دے رہا تھا اپنے سپاہیوں کے لیے کہ ان کے لاشوں کو دفناؤ، اپنے سپاہیوں کو دفنا دیا، فقط یہ 72 لاشیں تھے. یہ حسین کا لاشا تھا، حسین کے جانساروں کے لاشے تھے، نہ جن کو غسل کفن دینے والا کوئی تھا، نہ جن کو کوئی دفنانے والا تھا. عزدار عمر سعد ملعون نے حکم دیا بیبیوں کی طرف رخ کر کے، اب تم ہماری قیدی ہو، ہم تمہیں قیدی بنا کے دربارے اپنے زیاد میں لے جائیں گے. بے کجاوہ سواریاں آ گئیں، جیسے ہی بے کجاوہ سواریاں آئیں اور چاہا مظالموں نے کہ بڑھ کے بیبیوں کو پکڑ کے سوار کرائے، زینب کبریٰ عباس بن گئی تھی. عزداروں، عصر عاشور کے بعد زینب کبھی عباس ہیں، کبھی حسین ہیں، اور کبھی علی بن کر آئی ہیں. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، خبردار ہم سیدانیاں ہیں، ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ہاتھ نہیں لگانا، ہم خود سوار ہو جائیں گے. جناب زینب کبریٰ بڑی، ایک ایک بی بی کا بازو پکڑ کے بے کجاوا اونٹ پہ سوار کرا رہی ہیں، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جناب زینب کبریٰ سوار کرا رہی ہیں. بی بی فضا آئی، بی بی زینب کبریٰ میں آپ کو سوار کرا نہیں، اماں کی کنیز فضا میں تمہیں سوار کراؤں گی، ماں کہتی تھی اماں فضا میں تمہیں سوار کراؤں گی. زینب نے سب کو سوار کرا دیا. جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی، عزدارو زینب کو یاد آ گیا، جب میں چلی تھی مدینے سے میرا بھائی عباس صدا دے رہا تھا، لوگوں دور ہٹ جاؤ، نبی زادیاں سوار ہوں گی، ارے مجھے شان سے سوار کیا تھا، بھائی حسین نے بازو پکڑا تھا، علی اکبر نے زانو طے کیا تھا، عباس نے پردہ ہٹایا تھا ہماری کا، اور شان سے سوار ہوئی تھی. اب جب 11 محرم کو سوار ہونے لگی، نہر فرات کی طرف رک کر کے کہا، عباس آؤ بہن کو سوار کرا دو، بڑی شان سے لائے تھے. عزدار عباس آ نہیں سکتے، لاشا تڑپ رہا تھا، سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں ابھی میں موجود ہوں، آپ کو سوار کراؤں گا، بیمار ہیں، غش پہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. پھوپھی کو سوار کرایا. جب بیبیاں سوار ہو گئیں تو ظالم نے اعلان کیا، تمام کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دو، اور ہر وارث کا سر جس بیبی جو جس اونٹ کے کجاوے پر ہے اس کے آگے اس کے وارث کا سر نیزے پہ رکھو. یعنی بیبی تڑپتی ہوئی جائیں، بیبی دیکھتی ہوئی جائیں، تڑپ رہی تھی بیبیاں، وارثوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ سامنے رکھے گئے، مگر ایک سر نیزے پہ بلند نہیں ہوا. نیزے پہ چڑھایا جاتا تھا, گر جاتا تھا, چڑھایا جاتا تھا, پھر گر جاتا تھا. مدینے میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا, ہر سر نیزے پہ تھا مگر ایک سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا تھا, وہ نیزے پہ کیوں نہیں تھا؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ میرے با وفا غیرت مند چچا عباس کا سر تھا. کہا نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہوا؟ کہا میرے چچا نے کبھی گھر میں بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں دیکھا تھا. عباس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ نیزے پہ سوار ہو اور بہنوں کا کھلا سر دیکھے, اس لیے عباس کا سر خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا لیا تھا. ارے گھوڑا چلتا تھا, یہ سر عباس زمین سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. یہ قافلہ عمر سعد نے حکم دیا, یہ لٹا ہوا بیبیوں کا جو قافلہ چل رہا ہے اسے گنجے شہیدہ سے گزارو. اب جو گنجے شہیدہ سے بیبیاں گزری, ایک ایک بیبی نے اپنے وارث کی سر سے سر تن سے جدا ہے سر بریدہ لاشیں دیکھی, ہر بیبی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. جیسے ہی اونٹ سے گرایا ہے لیلا علی اکبر کے لاشے پہ ہیں, بیٹے کے جسم کے بوسے لے رہی ہیں, فروا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس ہیں, بیٹے کے جسم کے بوسے لے رہی ہیں. عزادار میں ایک ایک ماں تڑپ رہی ہے, اپنے اپنے وارث کی لاشوں پر ہے. بس ایک بی بی کا حال سنا دوں, زینب کبرا اونٹ سے گرایا اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی حسین مظلوم کی لاشیں پر آئی اور ایک عجیب جملہ کہا. عزاداروں یہ جملہ جب جب سوچو گے تڑپ جاؤ گے. کیا جملہ کہا؟ حسین کی سر بریدہ لاش پہ کھڑی ہوئی اور کہتی ہے, اخی آ انتا اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ارے زینب کیوں نہیں پہچان رہی؟ دن بھر میں جس کی زیارت نہ کرے زینب کو چین نہیں آتا تھا. نکاح میں شرط رکھوائی تھی, کوئی دن ایسا نہیں گزر سکتا کہ میں حسین کو نہ دیکھوں. آج بہن نہیں پہچان پا رہی, لاشے سے سوال کر رہی ہے, آ انتا اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیوں؟ لاش پامال ہو چکی تھی, تیر نیزے لگے تھے. زینب بیٹھی, پتھر ہٹائے, ٹوٹے ہوئے تیر ہٹائے, ٹوٹے ہوئے نیزے ہٹائے اور بھائی کی سر بریدہ گردن سے بوسے لیے اور تڑپ کے کہتی ہے, نانا رسول اللہ, آپ حسین کے گلو کے بوسے لیتے تھے, دیکھیے کربلا کے بن میں میرے بھائی کا لاشا پارا پارا ہے. اللہ کے رسول دیکھیے, ہم سر برہنا ہے, قیدی ہے. زینب اتنی غریب ہے, اپنے بھائی کو کفن نہیں دے سکتی, اپنے بھائی کو دفنا نہیں سکتی. الا لعنة الله الى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارلہا تجھے شہدائے کربلا کا, اسیرانے کربلا کا واسطہ.